الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ حج کی یہ آیات چل رہی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. فرمایا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، اور پھر وہ دین کے راستے میں مارے گئے، قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا خود طبعی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہترین رزق عطا فرماتے ہیں، عمدہ رزق ان کو عطا فرماتے ہیں. جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کا مطلب ہے جیسے صحابہ اکرام نے ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف. یہ ہجرت اللہ کے لیے تھی، اپنا دین بچانے کے لیے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے تھی. اسی طریقے سے جہاں کہیں ہجرت ہوتی ہے اپنا دین بچانے کے لیے، اعلی کلمۃ اللہ کے لیے، دین کا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے، اور پھر وہاں پہنچ کر وہ لوگ راہ خدا میں مارے جائیں یا طبعی موت بڑھ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق عطا فرماتے ہیں، بہترین مقام عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اپنے دین اور ایمان کے تحفظ کے لیے. انسان جب ہجرت کرتا ہے تو آدمی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا گزر بسر کیسے ہوگا، میں کھاؤں گا کہاں سے، کماؤں گا کہاں سے. تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں. حدیث شریف میں بھی اسی کو فرمایا کہ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَن كَانَتْ ہِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر، اور جو انسان نیت کرتا ہے ویسے ہی انسان کو اس کا ثواب ملتا ہے. اور فرمایا کہ جو کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی انسان دنیا کی طرف ہجرت کرتا ہے، فمن کانت، حدیث شریف کے آخر میں فرمایا فمن کانت ہجرته الى دنیا اور یصیب ابی مراتن یتزوجها فہجرته الى ما هاجر الیہ, تو کوئی انسان اگر دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے, اپنا ملک اس لیے چھوڑا ہے کہ دوسری جگہ جا کر اس کو دنیا زیادہ ملے گی, یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے وہ دوسری جگہ کے اوپر جا رہا ہے اس لیے ہجرت کر رہا ہے, تو جو اس نے نیت کی ہے ویسا اس کو ثواب ملے گا, یعنی دنیا ملے گی اس کو. جیسے آج بہت سارے لوگ ہمارے ہاں اپنا وطن چھوڑ کر مشرقی مغربی ممالک میں جاتے ہیں, یورپ میں جاتے ہیں, امریکہ میں جاتے ہیں. اب ایک تو جانا ہے, اور پھر آپ یہ دیکھیے آج ہمارے ہاں کتنی بڑی تعداد وہ ہے جو ہجرت کر کے جا چکی ان ممالک میں, یورپ کی طرف, امریکہ کی طرف, مغربی ممالک میں, یا یوں کہہ لیجئے کہ ان ممالک میں جو غیر مسلم ممالک ہیں جہاں پر مسلمان نہیں ہیں. تو اگر ان ممالک کی طرف کوئی انسان جائے اور اپنے دین اور ایمان کا کے تحفظ کی اس نے فکر نہیں کی, یا کوئی انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جائے اور دوسرے ممالک میں جو غیر مسلم ممالک میں جائے اور ان کے دین اور ایمان کے تحفظ کی کوئی فکر نہیں کی, تو اس کا وہاں جا کر رہنا وہ جائز نہیں, حرام ہے. اس لیے کہ اصل چیز کیا ہے, روپیہ پیسہ نہیں ہے, بلکہ اصل چیز کیا ہے, دین اور ایمان ہے. اگر کسی ہجرت کے نتیجے میں دین ایمان ضائع ہو جائے تو آپ مجھ کو بتلائیے کہ آپ کی ڈگریاں کیا کریں گے اور وہ ڈالر اور پاؤنڈ کیا کریں گے جو انسان نے کمائے. آج کتنے ہمارے مسلمان بھائی وہ ہیں جو ہجرت کر کے ان غیر مسلم ممالک میں چلے گئے, یا پہلے جا چکے تھے, آج ان کی اولادیں بڑی بڑی ہیں, جوان ہیں. جن لوگوں کو اللہ نے فکر عطا فرمائی اپنے بچوں کے دین اور ایمان کے تحفظ کی, انہوں نے تو اپنے بچوں کے دین اور ایمان کا تحفظ وہاں پر بھی رکھا, بلکہ اور اچھے ہو گئے. اور جن کو یہاں کوئی فکر نہیں تھی نہ وہاں فکر رہی, ان کی نسلیں ہی ہاتھوں سے چلی گئی. آپ جا کر دیکھیں ان ممالک میں کہ کتنے لوگ وہ ہیں, کتنے خاندان وہ ہیں جن کے بچوں نے بڑے ہو کر غیر مسلموں میں شادیاں کر لی, کسی نے سکھوں میں کر لی, کسی نے عیسائیوں میں کر لی, کسی نے یہودیوں میں کر لی, کسی نے ہندوؤں میں کر لی. اب ان کے جو آگے نسلیں آئیں گی آپ دیکھیے پھر ان کا کیا بنتا ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں, علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے بچوں کے دین ایمان کا تحفظ آپ کے ذہن میں نہ ہو, اس کا کوئی یقینی انتظام نہ ہو, اس وقت تک ہجرت کرنا, اپنے ملک کو چھوڑنا, ان ممالک میں جانا درست نہیں. کیونکہ یہ ہجرت صرف اور صرف دنیا کے لیے ہو رہی, اور صحابہ کرام نے جو ہجرت کی تھی وہ کس کے لیے کی تھی؟ دنیا کے لیے نہیں کی تھی, وہ تو دین کے لیے کی تھی. تو اسی کو فرمایا کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ. آج آپ دیکھیں ہم لوگ جب اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں, کتنے گھروں میں بے شمار انسان آج ملک سے باہر گئے ہوئے, دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے, پورا خاندان خوش ہوتا ہے چلو جی بچہ پڑھنے باہر جا رہا, سب خوش ہوتے ہیں کہ چلو جی اس کو ملازمت باہر مل گئی, اور مطمئن ہے کہ جی پڑھ رہا ہے, پڑھ تو رہا ہے, لیکن دین ایمان کی فکر کہ وہ اس کے دینی حالات کیا رہیں گے ان ممالک میں, اس کا کیا انتظام سوچا انہوں نے؟ اگر کوئی انتظام ہے تب تو بہت اچھی بات ہے, چلو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی انتظام نہیں ہے تو یا تو وہ بن گیا یا بگڑ گیا, اور دونوں مثالیں آپ کے سامنے, بننے کی بھی ہے بگڑنے کی بھی ہے. تو یہ فکر کہ صرف دنیا کی تعلیم حاصل ہو جائے, دنیا کی دولت حاصل ہو جائے, اور دین ایمان بالکل ثانوی درجے سے بھی پیچھے چلا گیا, یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام والسلام جب گم ہو گئے, ان کے بھائیوں نے ان کو غائب کر دیا, سورہ یوسف کے اندر وہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. تو یوسف علیہ السلام جب, لمبا واقعہ ہے کہ کس کس طریقے سے یوسف علیہ السلام جیل میں گئے, نکلے, وزیر خزانہ بنے, وزیر خزانہ بن کے وہاں کے بادشاہ بنے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کی یاد میں رو رو کے نابینا ہو گئے تھے, اور بس ہر وقت اپنے بیٹے یوسف کو یاد کرتے رہتے تھے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر ظاہر کر دیا کہ میں یوسف ہوں، میں ہوں یوسف، پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ میرے والد کو جا کر اطلاع کرو، اور خود مصر میں تھے اور کنعان میں ان کے والد تھے جو آج فلسطین کا شہر خلیل کے نام سے. کنعان یہ حضرت یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام کا شہر تھا. تو ان کے بیٹوں نے جب جا کر اطلاع کی یعقوب علیہ السلام کو کہ آپ کا وہ بیٹا مل گیا جس کے لیے آپ روتے رہتے تھے، یاد کرتے رہتے تھے، آپ اندازہ کریں کہ بچپن میں غائب ہوئے تھے، 6 سے 7 سال عمر تھی، اور ایک طویل عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام ملے تو باپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس کو کوئی انسان الفاظوں میں بھی نہیں بتا سکتا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعقوب علیہ السلام جو والد تھے یعقوب علیہ السلام، یہ خبر ملنے کے بعد کہ میرا بیٹا مل گیا، کوئی اور سوال نہیں کیا تو اس کی صحت کیسی ہے، وہ کس حال میں ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کوئی بات نہیں پوچھی، یہ پوچھا کہ بتاؤ اس کی دینی حالت کیسی ہے. پہلا سوال یہ کیا کہ اس کی دینی حالت کیسی ہے. یہ چیزیں ہماری تعلیم کے لیے ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے یہ واقعات، کہ انسان جب خوشی سے دیوانہ ہو رہا ہو، اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہو رہا ہو خوشی سے، اس وقت بھی ان کو اس بات کی فکر کہ خوشی اصل تب ہوگی جب بیٹے کی دینی حالت اچھی ہوگی. اگر اس کی دینی حالت بگڑ گئی، کیونکہ باپ تو سر پہ تھا نہیں، کوئی نگرانی کرنے والا تو تھا نہیں، اب والد کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میری غیر موجودگی میں پتہ نہیں بچہ کس رنگ ڈھنگ میں چلا گیا ہوگا. تو یہ سوال تھا، بتاؤ اس کی دینی حالت کیسی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کی جہاں ہمیں اپنی تعلیم کی، ان کی ڈگریوں کی فکر ہے، اتنی اس سے زیادہ فکر کس کی ہونی چاہیے؟ انسان کی دین کی ہونی چاہیے. نمازوں کے پابند ہیں اولاد کے نہیں، روزے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، کسی حرام کاموں میں تو نہیں لگ گئے، کسی بد اخلاقی کے کاموں میں تو نہیں لگ گئے، کیونکہ بعض خرابیاں بچپن میں ایسی انسان کو پڑ جاتی ہیں جو بالکل دبے قدموں میں داخل ہو جاتی ہیں بچوں کے اندر. ان میں سے ایک بے حیائی کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ بچوں میں دبے قدموں داخل ہو جاتی ہیں. اس پر نظر رکھنے والے ماں باپ ہیں یا اساتذہ ہیں؟ اس کے علاوہ کون نظر رکھے گا اپنی اولاد پر؟ کوئی نہیں نظر رکھ سکتا، ماں ہے یا باپ ہے گھر کے اندر. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ او ماتو، اگر کسی نے ہجرت کی اللہ کے لیے، مر گیا یا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو اللہ کے ہاں اس کا بہترین رزق ہے. یعنی دنیا کے میں اگر اس کو کچھ نہ ملا، لیکن اللہ کے ہاں مقام اس کا بہت بلند ہے. واللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ تعالی بہترین رزق دینے والا ہے. پتہ نہیں کتنے خاندان ایسے ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں ان گنت، جو گئے تھے پڑھنے کے لیے اور وہی انہوں نے غیر مسلموں میں شادیاں کی، آج ان کی اولادیں مسلمان نہیں ہیں. میرے ایک دوست ہیں، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا جہاز میں، وہ سب پورا واقعہ بتا رہے ہیں. تو کہتے ہیں اس دن میں نے تلاوت نہیں کی، صبح ہی صبح روانگی تھی، کیا مسئلہ تھا؟ تو کہتے ہیں میں نے اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد تلاوت شروع کر دی قرآن کریم کھول کر. تو کہتے ہیں میرے برابر میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس عورت نے کہا کہ یہ جو تم چیز پڑھ رہے ہو نا، یہ میری ماں بھی ایسی ایک چیز پڑھا کرتی تھی. یہ چیز جو تم پڑھ رہے ہو، میری ماں بھی یہ چیز اس طرح کی ایک چیز پڑھا کرتی تھی. یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا تو قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے. پھر اس نے بتایا کہ میرے اپنا واقعہ اس نے بتایا کہ اس طریقے سے میری ماں مسلمان تھی، اس نے جو شادی کی وہ غیر مسلم کسی مرد سے شادی کی جو مقامی تھا، اور اس طریقے سے جب جو ان کی اولادیں ہوئیں وہ چونکہ دین ایمان کا کوئی خبر تھی نہیں تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب وہ عیسائیت کے مذہب میں داخل ہو گئے. یوں انسان دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, یوں دین رخصت ہو جاتا ہے, نسلوں سے دین رخصت ہو گیا. اور ہمارے پاس ہے کیا؟ آپ سوچیے ہمارے پاس ہے کیا؟ دنیا میں جو کچھ کمایا, جس نے جو کمایا, اللہ نے جو لکھا, وہ تو یہی رہ جانا ہے. کوئی آدمی لپیٹ کر اپنے ساتھ قبر میں تو لے کر گیا نہیں. مکان ہے, بنگلے ہیں, گاڑی ہے, بینک بیلنس ہے, وہ تو سب یہی کا ہے, یہی ملا یہی رہ جائے گا. جائے گا تو ہمارا, حدیث شریف میں اسی کو فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے, اس کی موت آتی ہے, تو قبر میں وہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے. باقی جتنے رشتہ دار, دوست, احباب اور وہ چارپائی جس پر اس کو لے جا کر لٹا کر لے جایا جاتا ہے, وہ تک واپس آ جاتی ہے. قبر میں اترے گا تو عمل اترے گا اور کچھ نہیں اترے گا. اور اسی عمل کی جڑ اگر خدا نہ خواستہ کٹ گئی, دین کٹ گیا, تو کیا کمایا؟ تباہی بربادی کے علاوہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں انسان کے پاس. اس لیے فرمایا کہ اس در سے مت رہا کرو کہ ہم یہاں رہ گئے, مسلمانوں میں رہ گئے تو رزق سے محروم ہو جائیں گے. نہیں, ان اللہ لہو خیر الرازقین, اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. وہ چرند پرند کو دیتا ہے, جانوروں کو دیتا ہے, چوپایوں کو دیتا ہے, حشرات الارض کو دیتا ہے, درندوں کو دیتا ہے. کیا اللہ رب العزت انسان کو نہیں دے گا جس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا؟ ہاں, کسی آدمی کا پاس اگر اس کا انتظام ہے کہ وہاں اپنے بچوں کے دین کے تحفظ ہے جہاں وہ جا رہا ہے, اپنا تحفظ ہے کہ ایسے ماحول میں وہاں ملے گا کہ وہاں انشاءاللہ بھٹکے گا نہیں, تو ٹھیک ہے. کوئی انسان اگر جاتا ہے تو جائے, کوئی مجبوری ہے؟ بشرطیے کہ دین کے تحفظ کا اطمینان ہو کہ دین انسان کا بچ جائے گا. لَيَدْخُلَنَّهُمُ اللَّهُ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسی جگہ پر داخل فرمائیں گے, یرزونہ, جو ان کو بہت پسندیدہ ہوں گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے دین کے خاطر, اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں, تو ان کو دنیا کے فائدے شاید نہ ملیں, لیکن آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ ایسے مقام پر لے جا کر رکھیں گے جس کو وہ بے تحاشا پسند کرنے والے ہوں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے, اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے, اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بھی ہے, اللہ تعالیٰ بردبار اور تحمل والا بھی ہے. اور جب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیز کا رازق ہے, مالک اللہ ہے, خالق اللہ ہے, دینے والا اللہ ہے, کبھی اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ میں نے دین پر عمل کر لیا تو میں رزق سے محروم ہو جاؤں گا. رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھوں میں ہیں, رزق کے خزانے انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ دھمکیاں ملتی ہیں اپنے آفس سے کہ تم نے اگر اپنی داڑیاں نہیں کٹوائیں تو تم کو ملازمت سے نکال دیا جائے گا. کتنے یہ واقعات ہم سنتے ہیں, تم نے اگر فلانا کام کیا تو ملازمت سے نکال دیا جائے گا. ہے کوئی دین کا کام, شریعت کا حکم؟ یاد رکھیے, رزق دینا اللہ نے, اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین فرمایا. اللہ تعالیٰ وہی رزاق ہے, وہی قوت والا ہے, وہی غالب ہے. آدمی یہ تہیہ کرے کہ میں نے اللہ کے دین پر قائم رہنا ہے, میں نے اللہ کے دین کو چھوڑنا نہیں, اس کے حکموں کو نہیں چھوڑنا, یقین مانیے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. رزق کے خزانے خدا رب ذوالجلال کے ہاتھ میں, انسان کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا. اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اگر ایک راستہ رزق کا بند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 رزق کے راستے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. آپ دیکھیے ان پرندوں کو دیکھیے, تبھی موت آتی ہے تو پرندے مر جاتے ہیں, کوئی حادثہ آتا ہے تو مر جاتے ہیں, بھوک سے نہیں مرتے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے, یہ کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہوتے پرندے, ان کے لیے کوئی فیکٹریاں دکانیں نہیں چل رہی. صبح کو اٹھتے ہیں ان کو رزق ملتا ہے, شام کو گھونسلوں میں گھس جاتے ہیں. حشرات الارض کو دیکھیے، درندوں کو دیکھیے، پرندوں کو دیکھیے، چرند کو دیکھیے، سب کو خدا رب ذوالجلال رزق دے رہا، کوئی رزق سے محروم نہیں ہے. تو انسان کیوں یہ سوچتا ہے کہ میں جب تک اپنے رب کو ناراض کر لوں گا اس تک مجھے رزق نہیں ملے گا؟ یہ ہماری سوچ کا فتور ہے، یہ ہماری فکر کی غلطی ہے کہ ہم یہ تہیہ کر کے بیٹھ گئے کہ صاحب کام ہوگا تو حرام کا ہوگا، رشوت کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں چلے گا، سود کے بغیر ہمارا گزارا نہیں چلے گا، ناجائز معاملات کے بغیر ہمارا گزارا نہیں چلے گا. یہ ہم نے اپنے ذہن کے مفروضے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. من جاہد فینا، قرآن کریم نوازا فرمایا، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو انسان ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو ضرور کھولتے ہیں. یہ وعدہ ہے اللہ، اس کو فرمایا کہ لیدخلنہم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اپنے رزق کی پرواہ نہیں کی اور اللہ کے لیے انہوں نے ہجرت کی، شہید ہو گئے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ پر داخل فرماتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو برداشت کرنے والا بردبار بھی ہے. فرمایا وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی تو اس آدمی کو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کو بدلہ لینے کا حق ہے کہ وہ بدلہ لے، اور اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس کے اوپر ظلم ہوا تھا. فرماتے ہیں بدلہ لینے کے بعد پھر اس آدمی نے دوبارہ زیادتی کر لی تو فرماتے ہیں کہ اب یہ آدمی جو دوبارہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ پھر اب پہلی جیسی حالت پر آ گیا، چاہے تو بدلہ لے لے اور چاہے تو اس کو معاف کر دے. فرماتے ومن عاقب بمثل ما عوقب به، جس کسی شخص نے بدلہ لیا اتنا ہی جتنا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ثم بغی علیہ، پھر اب اس انسان کے اوپر مزید زیادتی کر دی گئی، لینصرنہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس انسان کی ضرور مدد کرتے ہیں جو مظلوم ہوتا ہے. اسی کو قرآن کے حدیث شریف میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، تم لوگ مظلوم کی بدعاؤں سے بچو، تم لوگ مظلوم کی بدعا، جس کے اوپر ظلم کیا گیا اور وہ بدلہ نہیں لے رہا ہے، معاف کر رہا ہے، اب اس انسان کا جس کے ساتھ ظلم کیا گیا اس کی بدعا سے بچو. بعض جگہوں پر یوں فرمایا کہ جو مظلوم کی بدعا ہوتی ہے وہ عرش رحمان کو تھرا دیتی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہوتی کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے، زیادتی کسی بھی میدان میں ہو لیکن زیادتی ہو گئی، اور اس زیادتی جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ معاف کر دے تو اس کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ وہ معاف کر دے جس کے اوپر زیادتی ہوئی. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ فمن عفا واصلح فاجره على الله، جس انسان نے معاف کر دیا وہ اصلح اور صلح کر لی اس نے، اس کا اجر اللہ کے پاس. فرمایا وان تعفو اقرب للتقوى، اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ نزدیک تر بات ہے. بعض اوقات کوئی آدمی زیادتی کر دیتا ہے، بدلہ لے سکتے ہو لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بدلہ نہ لو، درگزر سے کام کرو، برداشت پیدا کرو، ہمت کرو، اس کو معاف کر دو. فرمایا ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، فرمایا کہ جس شخص نے صبر کیا، وغفر، معاف کر دیا، ان ذلک لمن عزم الامور، یہ چیز بڑے عزم و ارادے کی بات ہے، ہمت کی بات ہے. مطلب یہ کہ معاف کر دو، درگزر کرو، اپنے اندر برداشت پیدا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم بدلہ لینے کے درپے ہو جاؤ. خاص طور پہ جس انسان کے پاس طاقت ہے، جس انسان کے پاس قوت ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، پھر وہ انسان اللہ کے لیے بدلہ نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ زیادہ اچھی بات ہے، اقرب للتقوی، زیادہ تقوی کے نزدیک تر ہے، زیادہ اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اگر کسی اپنے حق سے دستبردار ہو جائے صرف جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، یا یوں فرمایا کہ اپنے حق کو چھوڑ دے کوئی انسان جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کہ جھگڑا ہوگا چلو جھگڑے کو ختم کرو میں اپنے حق کو چھوڑتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ازامر لہو فی ربض الجنہ، میں اس کے لیے ایک ایسے محل کے ضامن ہوں تو بیچ و بیچ درمیان میں جنت کے ہوگا، ایک ایسے محل کی ضمانت لیتا ہوں جو جنت کے بیچوں بیچ ہوگا، اس کی ضمانت لیتا ہوں، حق پر ہونے کے باوجود اس نے بدلے کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں جس میں کہ برداشت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، انسان کی ہمتیں جواب دے رہی ہیں، ہر انسان دوسرے سے بدلہ لینے کے در پہ ہے، ہر انسان دوسرے کے پیچھے پڑنے کے در پہ ہے، وہاں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر زیادہ متوجہ ہوں گی۔ ہم باوجود بدلہ لینے کے اس سے بدلہ لے تو سکتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کے لیے نہیں لیا، ہم نے اللہ کے لیے بدلے کو چھوڑ دیا، اس کو معاف کر دیا۔ یہ معافی سے کام لینا، درگزر سے کام لینا، یہ شان انبیاء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر مارے، اور آپ نے واقعہ سنا ہے طائف کا، کتنا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ پتھر مارے، بلکہ ایسے بچوں کو پیچھے لگا دیا جو کہ صرف پتھر ہی نہیں مار رہے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ بھی کہہ رہے تھے، کہ آپ کے اتنا خون بہا کہ آپ کے دونوں جوتے خون سے بھر گئے، اتنا ظلم کیا طائف کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس پوری وادی کو طائف کی ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، بدعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ معافی سے کام لیتے تھے، درگزر سے کام لیتے تھے۔ اسی کو فرمایا کہ ومن عاقب بمثل ما عوقب به، کسی شخص نے اگر زیادتی کی، بدلہ لیا، اتنا بدلہ لیا جتنا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ثم بغی علیہ، پھر اس کے اوپر مزید دوبارہ زیادتی کر دی، اور پھر اس نے اللہ کے خاطر اس کو چھوڑ دیا، معاف بھی کر دیا، لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، ضرور اس انسان کی اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی، اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے، تم معاف کرو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں اسی کو فرمایا کہ کوئی انسان اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کی پردہ دری کرتا ہے، ستر پوشی کرتا ہے، اس کے کسی کے عیب کو چھپاتا ہے کہ چلو بھائی اس مسلمان بھائی کا عیب دوسروں کو نہ بتاؤں بدنام ہوگا وہ، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس روز اس کی ستر پوشی فرمائیں گے، اس روز اس کی پردہ دری فرمائیں گے جو روز قیامت ہوگا۔ آج اگر ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سب کو بتا دے گا بھائی فلان آدمی یہ گناہ کرتا ہے، تو بتائیے کسی کو منہ دکھانے کے انسان قابل نہ رہے، کتنے گناہ ہیں ہمارے۔ تو فرماتے کہ تم دنیا میں کسی کی پردہ دری کرو گے، پردہ پوشی کرو گے، اللہ تعالیٰ روز قیامت میں تمہاری پردہ پوشی فرمائیں گے، ورنہ پورے انسانوں کے سامنے جب سے دنیا بنی جب تک رہے گی سب کے سامنے اعلان ہوگا کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے فلانا گناہ کیا، وہاں انسان کی پردہ پوشی ہو رہی ہے، تو کتنی بڑی بات۔ تو مطلب یہ ہے کہ برداشت انسان کرے، برداشت سے کام لے، غصے کو دبائے، اللہ کے لیے معافی کی عادت ڈالے، باوجود قدرت کے، باوجود طاقت کے کسی دوسرے انسان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرے، اور ظلم اللہ کو کبھی پسند نہیں، یاد رکھیے ظلم اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے، اللہ رب العزت کفر کو برداشت کر لیتے، ظلم کو برداشت نہیں کرتے، ظلم برداشت نہیں ہے اللہ سے۔ کچھ عرصے تک اللہ رب العزت ظالم کو ڈھیل دے دیتے ہیں، ظالم کو ڈھیل مل جاتی ہے کچھ عرصے تک کے لیے، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بڑا اونچا بندہ ہو گیا، یہ قابل گوارا ہے، قابل گوارا نہیں، ڈھیل مل رہی ہے، حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا کہ اللہ رب العزت نے دیکھو جب تک فرعون کتنا بڑا سرکش تھا، فرعون نے جب بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، معصوم بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، بیٹوں کو، اس وقت تک اللہ رب العزت نے اس کی پکڑ نہیں کی تھی فرعون کی، اور اپنی سرکشی میں وہ چلا چلا جا رہا تھا، کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، تمہارا اثر بڑا رب تو میں ہوں، لیکن جب اس نے معصوم بچوں کو قتل کرنا شروع کیا اور یہ ظلم شروع کیا اس نے کہ ان کا قتل عام شروع کیا اس ڈر سے کہ کہیں ان کے اندر وہ اللہ کا نبی نہ ہو جو میری حکومت کا تختہ الٹے گا، تو پھر اللہ تعالی نے بھی ایسی پکڑ کی فرعون کی کہ آج جو قرآن کریم میں وعدہ کیا تھا کہ اس کا جسم باقی رہے گا عبرت کے لیے، آج تک اس کا جسم عبرت کے لیے موجود ہے، دنیا اس کی سرکشی کو یاد کر کے اور اس کی عبرت کا تماشا دیکھتی ہے، وہ آج پڑا ہوا ہے آج بھی مصر کے اندر. تو بات یہ ہے کہ جو ظالم ہے، ظلم جو ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آج ہم اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالیں، آج ہمارے گرد و پیش میں کتنی قتل و غارت گری ہے، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں بھرے پڑے قتل و غارت گری کے واقعات. جو قاتل ہوگا کچھ دنوں بعد پتہ چلتا ہے تو اس کو قتل کر دیا. آپ پڑھتے ہیں، دن رات یہ واقعات پڑھتے ہیں، فلانا ظالم، فلانا ڈاکو، فلانا مجرم، وہ یہ مظالم ڈھایا کرتا تھا، پتہ چلے گا کہ آج وہ بھی قتل ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کو کسی اور نے مار دیا. یہ سلسلہ ایک چلتا رہتا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ظلم اللہ کے ہاں کبھی گوارا نہیں، ظلم اللہ کو برداشت نہیں. گناہ اپنی جگہ پر، گناہ اپنی جگہ پر، اور پھر اللہ تعالیٰ جو اس کے مقابلے میں کاروائی فرماتے ہیں، جو اس کا حشر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتا، تو معمولی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو ہمیشہ فرمایا کہ درگزر سے کام لو، معافی سے کام لو، اور بچو ظلم سے، بچو زیادتی سے، کہ کہیں تمہارے کسی عمل سے زیادتی نہ ہو جائے، تمہارے کبھی کسی عمل سے کوئی کسی کو نقصان نہ ہو جائے، اور اگر کبھی نقصان ہو جائے تو تمہیں اندازہ ہو کہ میرے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچی، کسی دوسرے پر ظلم ہوا، تو اس سے جا کر معافی مانگو. اس ظلم کی اگر کوئی مداوع ہے، اس ظلم کی اگر کوئی کمی کو پورا کرنا ہے، اس ظلم کو کی تلافی ہے، اس کو کرو تاکہ دنیا کا حساب اللہ تعالیٰ دنیا میں برابر کر لے، ورنہ انسان آخرت میں پہنچتا ہے تو پتہ نہیں اللہ رب العزت کیا معاملہ فرماتے ہیں. تو اسی کو فرمایا کہ ان اللہ العفو الغفور، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے اور مغفرت فرمانے والے ہیں. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، فرماتے کہ دیکھو یہ جو مومنوں کو اللہ تعالیٰ غالب فرماتے ہیں دنیا میں، اس پر لوگ بڑے حیران ہوتے کہ مومنین کو اللہ نے غلبہ کیسا عطا فرمایا، اہل ایمان کو اللہ نے غلبہ کیسا عطا فرمایا. فرماتے یہ حیرانی کی چیز نہیں ہے، اس سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے جو کرشمے دکھلاتے ہیں ان پر غور کرو کہ کیسے قدرت کے کرشمے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو اہل ایمان کو اگر اقتدار مل گیا، حکومت مل گئی، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کو اور دن کو رات میں اللہ تعالیٰ داخل فرماتے ہیں. اب دیکھیے اس وقت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب ہونے والی ہے، کس طرح آہستہ آہستہ دن کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. جب تک سورج تھا تو کسی روشنی جلتی بھی تھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، سورج کے آگے کس کی چلے، لیکن اب اندھیرا آ رہا ہے، اب یہی روشنیاں اب اپنا کام کرنے لگیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دن کا رات میں بدلنا اور رات کا دن میں بدلنا، اس جیسی لا تعداد نشانی ہماری قدرت کاملہ کی ہیں، وہ ہماری قدرت کاملہ ہے. تم اس پر غور کرو کہ ہم کیسے قادر مطلق ہیں، ہم کسی کو اقتدار دیتے ہیں وہ بھی ہماری نشانی ہوتی ہے، ہم دنیا کو، ہم اس جہان میں دن کو پیدا کرتے ہیں یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے، ہم رات کو بناتے ہیں یہ بھی قدرت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہماری قدرت ہر چیز کو پڑھاوی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، فرماتے ہیں کہ یہ باتیں وہ ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ برحق ذات ہے، اس کی طاقت میں کسی کی مجال نہیں، اس کی قوت میں کسی کی مجال نہیں، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی ذات ایسی ہے کہ جس چیز کو وہ حکم دیتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون اس کی صفت، جو کہے گا وہ ہوگی۔ ذالک بان اللہ هو الحق، کہ اللہ وہ حبر حق ہے، وانما يدعون من دونه هو الباطل، فرمایا کہ اور بے شک وہ لوگ غیر مسلم لوگ جس کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، هو الباطل، وہ غلط کام ہے، وہ غلط ہے، وہ باطل ہے، یعنی بتوں کو جو پکارتے ہیں، بتوں کا جو نام لیتے ہیں وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ وہ سب سے بلند بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بھی ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، ساری قدرت کاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہماری قدرت اتنی زبردست ہے، طاقت اتنی زبردست ہے کہ ان اللہ کا، بے شک اللہ تعالیٰ، انزل من السماء ماء، کہ وہ آسمان سے پانی کو برساتا ہے، فتصبح الارض مغزرة، جس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی۔ کہاں وہ زمین تھی جہاں پر کوئی پتا نہیں اگتا تھا، آج بارش کی بوندیں اللہ نے برسائیں اور وہ زمین جہاں پہ پتا نہیں اگتا تھا آج وہاں پہ سبزہ اگنے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بتاؤ یہ ہماری قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتا یہ ہماری قدرت ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ جانتا ہے چھپی ہوئی تدبیروں کو اور وہ باخبر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم میرا کہنا مانو، قادر مطلق میں ہوں، میرے حکم کی مخالفت مت کرنا، اپنے رب کو ناراض مت کرنا، جو قادر مطلق ذات ہے اس کی بات ذات کو مانو، اس کی بات کو مانو، اس کے کلام کو مانو، اس کے رسول کو مانو، اور ان کی بات کو قبول کرو، اس پر عمل کرو، اسی میں فائدہ دنیا اور آخرت کا۔ تم نے اگر اسے روگردانی کی تو یاد رکھو، اگر تم دنیا کے کچھ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے، تم چاہو گے کہ میرے سے فلانا خوش ہو جائے اس لیے میں ناجائز کام کر رہا ہوں، تم چاہو گے کہ فلانا انسان خوش ہو جائے گا، فلانا افسر خوش ہو جائے گا، میرا فلانا راضی ہو جائے گا اس لیے میں یہ حرام کام کر رہا ہوں، تو یاد رکھو کبھی وہ خوش نہیں ہوگا۔ قادر مطلق ذات ناراض ہو گئی، سب ختم ہو جائے گا۔ قدرت اللہ کی، اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں، جہانوں پر حکومت اللہ کی ہے، ہر چیز پر حکومت اللہ کی ہے، تم اس کو نہ ناراض کرنا، اس کو ناخوش مت کرنا، اللہ کو راضی رکھو۔ اس کو راضی رکھنے کے سلسلے میں مخلوق ناراض ہوتا ہے، ہوتی رہے کوئی بات نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اسی اللہ کے لیے ہے، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ وہی ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے، الحمید، تعریف والا ہے، قابل ستائش ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب قوت ساری اللہ کی ہے، مملکت ساری اللہ کی ہے، سلطنت ساری اللہ کی ہے، قدرت کاملہ اللہ کی ہے، تم اللہ کو ناراض کرنے والے کام مت کرو۔ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے افسران کو، اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا دنیا میں، کچھ نہیں حاصل ہوگا دنیا میں، تباہی بربادی کے علاوہ کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں۔ ہاں اپنی محنت اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤ، اپنی محنت اللہ کو خوش کرنے میں لگاؤ، اللہ راضی ہو گیا، سمجھ لو انسان کو دنیا جہاں کی کامیابیاں مل گئی۔ اللہ کی رضا کی دعا مانگنی چاہیے، ہمیشہ یہ دعا مانگے انسان، یا اللہ اپنی رضا کامل عطا فرما۔ اللہ حدیث شریف میں یہی دعا سکھلائی، مسنون دعا ہے، اللہم انا نسألک من رزاق والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک من رزاق والجنہ، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی رضا مندی کا اور آپ اور جنت کا، ونعوذ بک، اور اے اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، من سخطک، آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں، ون نار، اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ خدا ناراض ہو گیا، انسان کو کچھ دنیا میں ملنے والا نہیں، اور اللہ راضی ہو گیا، سب کچھ انسانوں کو ملنے والا ہے۔ یہ انسان کے دل میں بیٹھ جائے یہ بات، آپ دیکھیے انسان کتنے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنا عن الناس. اللہم انا نسألک عزائم مغفرتک ومنجیات امرک والسلامة من كل اسم والغنیمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. حدیث شریف کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, عشر ذوالحجہ شروع ہو رہا ہے, یا اللہ اس عشرے میں آپ اپنے مقبول بندوں کو جو کچھ عطا فرماتے ہم کو بھی عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یہ 10 ایام یہ بہت فضیلتوں والے ایام ہیں, بہت ہی فضیلتوں والے ایام ہیں. یا اللہ ایک ایک عمل کا ثواب آپ یہاں اس میں کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. یا اللہ ہمیں ان ثواب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ان 10 ایام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ہر دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر, ایک سال ماضی کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور 9 ذوالحجہ کے روزے کا ثواب آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سال آئندہ اور ایک سال ماضی کے گناہوں کا کفارہ ہے. ہر رات کو یا اللہ آپ نے فرمایا کہ شب قدر جیسی رات ہے. یا اللہ ہمیں ان ایام کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما, اپنے مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما, ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد.